أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله حتى يعرف حقنا أهل البيت وقال في مقام آخر والذي نفسي بيده لو عمل أحد عمل 70 نبيا لم يدخل الجنة حتى يحب هذا أخي علي مومنین کرام اہل بیت کے حقوق اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو اور کچھ عرائض آپ کے خدمت میں بیان کیے ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری اہل بیت شناسی ہے اہل بیت کی معرفت ہے اہل بیت کی شناخت ہے کوئی بھی انسان اس وقت تک خوشبخت اور خوش نصیب اور کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم اہل بیت کی معرفت حاصل نہ کریں اور مقام اہل بیت جائیگاہ اہل بیت امامت اہل بیت ولایت اہل بیت عصمت اہل بیت ان کی جو عظمت ہے مقام ہے منزلت ہے اس کو جب تک نہ پہچانیں اس وقت تک ہم نہ دنیا میں کوئی خوشبخت اور کامیاب زندگی ہمیں مل سکتی ہے اور نہ آخرت میں جو خدا نے مومنین کے لیے متقین کے لیے صالحین کے لیے جو عظیم جنت میں مقامات اور درجات متقین کے لیے خدا نے بنائے ہیں ان درجات پر انسان اس وقت فائز ہوں گے جب وہ معرفت کے ساتھ دنیا سے چلے جائے سب سے پہلے خدا کی معرفت پھر رسول کی معرفت پھر ائمہ طاہرین کی معرفت کے ساتھ جو اہل معرفت ہے جنت ان کی جگہ ہے اور عمل کی بھی قبولیت کے لیے اس وقت انسان کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں قبول ہے جب ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کریں اور متعدد روایات میں ہے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام روایات کو آپ کے خدمت میں بیان کروں نمونے کی طور پر چند روایات آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں جب تک کہ اہل بیت کی معرفت نہ ہو اس وقت تک جو ہے انسان کی کوئی بھی عمل اور عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی امامت ہو اہل بیت کی ولایت ہو اہل بیت کی محبت ہو اس شخص کی عبادت جو ہے بارگاہ الہی میں قبول ہے اور وہ عبادت جو ہے لائق جزا ہے لہذا جب تک اہل بیت کی معرفت نہ ہو اور ان کی محبت ان کی ولایت دل میں نہ ہو وہ عبادت بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے اسی وجہ سے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا لو عمل احد عمل 70 نبیا لم يدخل الجنہ حتی يحب هذا اخی علیا پیغمبر نے قسم کھا کے فرمایا قسم ہے اس ذات حق کا جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے سرور کائنات کی جان جس کے قبضے قدرت میں ہے اس ذات کی قسم کسی بھی انسان کی عبادت بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے اگرچہ وہ 70 نبیوں کی عبادت کرے فرمایا لو عمل احد عمل 70 نبیا کوئی ایک انسان اس قدر عبادت گزار ہے 70 نبیوں کی عبادت اس نے انجام دیا ہے ابراہیم کی عبادت موسیٰ کی عبادت حضرت عیسیٰ کی عبادت اور دیگر اولو العزم نبیوں کی عبادت یعنی 70 نبیوں کی عبادت اور عمل کو اگر اس نے انجام دیا ہے لیکن اس کی دل میں اگر امیر المومنین کی ولایت نہیں ہے علی بن ابی طالب کی معرفت نہیں ہے اہل بیت کی معرفت کے بغیر اگر اس نے عبادت کیا ہے لم يدخل الجنہ وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اس کی عبادت جو ہے وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے والذی نفسی بیده لا ينفع عبد عمله حتی یعرف حقا اهل البیت، کسی بھی انسان کو عمل فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، عبادت اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی ہے جب تک کہ اس کی عبادت میں معرفت نہ ہو، وہ عبادت لائق قبول ہے، وہ عبادت لائق جزا ہے جس عبادت میں معرفت ہو اور اہل بیت کو پہچان کے اہل بیت کی معرفت کے ساتھ جو عبادت کی جائے وہ عبادت لائق جزا ہے، وہ لائق جنت ہے، وہ قابل قبول درگاہ حق ہے۔ لہذا دنیا کی کامیابی کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے، خدا کے رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اہل بیت کی معرفت اساسی اور بنیادی ضروری چیز ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، اور جتنا ممکن ہو، یہ تو ممکن نہیں کہ کما ہوا حق اہل بیت کو پہچانیں، جس طرح خدا کو کما ہوا حق پہچاننا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہذا کما ہوا حق پہچاننا، ان کی عظمت کو، ان کی مقام و منزلت کو کما حق درک کرنا اور واقعی معرفت حاصل کرنا، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، لیکن انسان اپنی اپنی توانائی کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان راہوں کو تلاش کرے جن کے ذریعے سے ہمیں اہل بیت کی معرفت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آئیے، آج جو ہے وہ اہل بیت کو آیا یہ بتانا ہے، خدا نے اہل بیت کی معرفی کرایا ہے ہمیں، اہل بیت کی مقام، اہل بیت کی منزلت، اہل بیت کی شناخت ہمیں کرائی گئی ہے، یا پیغمبر نے اپنی زندگی میں اہل بیت کا تعارف کیا ہے، اہل بیت کی امامت سے، ولایت سے، محبت سے اور ان کی عظمت اور فضیلت سے کیا ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ رسول کی ایک اساسی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کا تعارف کرائیں، اہل بیت کی شناخت کرائیں، اہل بیت کی امامت سے اور عظمت سے ہمیں آگاہ کرائیں۔ ایک اساسی ترین کام جو سرور کائنات نے اپنی پوری زندگی میں انجام دی ہے وہ اہل بیت کا تعارف ہے، اہل بیت کی شناخت ہے، اہل بیت کی مقام اور منزلت کو جو ہے وہ پہچانوانا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں بھی متعدد آیات میں جائے گاہ اہل بیت، مقام اہل بیت، امامت اہل بیت، ولایت اہل بیت اور عظمت اہل بیت کو بیان کیا گیا ہے، متعدد آیات، نہ تنہا آیات میں بلکہ بہت سارے سورے ہیں جو اہل بیت کی شان میں اتری ہے، اور ان سوروں میں اہل بیت کی مقام کو، منزلت کو، ان کی عصمت کو، ان کی امامت کو، ان کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے سورہ دہر ہے، اور اسی طریقے سے سورہ مبارکہ انا انزلنا ہے، اور سورہ کوثر ہے، متعدد سورے ہیں جو اہل بیت کی عظمت کو بیان کر، اہل بیت کی شان میں، اہل بیت کی ولایت اور امامت کو بیان کرتے ہوئے یہ سورہ بارگاہ الہی سے نازل ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے متعدد آیات ہیں، آئے تطہیر ہے، آئے مباہلہ ہے، آئے تکمیل ہے، اور اسی طریقے سے آئے ولایت ہے، آئے محبت ہے سورہ مبارکہ شورا میں۔ ان تمام آیات میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کے مسلمانوں کو، مومنین کو اور تمام انسانوں کو اہل بیت کی تعارف کرایا ہے، اہل بیت کی معرفی کرایا ہے۔ شان اہل بیت قرآن پاک نے جا بجا مقام اہل بیت اور عظمت اہل بیت سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ جس طریقے سے حدیث کسا میں بھی پروردگار عالم نے مقام اہل بیت اور منزلت اہل بیت سے ہمیں آگاہ کیا ہے، اور اہل بیت کی جو عظمت ہے، فضیلت ہے، جائگاہ ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سب مومنین اس حدیث کسا کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنا بھی چاہیے، اس کی بڑی جو ہے بہت زیادہ برکات ہیں اور بہت زیادہ اس کے آثار ہیں، فوائد ہیں۔ اور اسی حدیث کسا میں ہی مولا کائنات نے جب پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنا من الفضل عند اللہ، کہ اس حدیث کسا کا جو ہے کیا فضیلت ہے، تو پیغمبر نے فرمایا، والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اہل الارض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه، کہ پیغمبر نے فرمایا کوئی بھی روئے زمین پر اس حدیث کسا کو ذکر کرے گا، وہاں پر فرشتے، رحمت کے فرشتے اتریں گے، ان کی ساری حاجات جو ہے پروردگار عالم برآوردہ کریں گے، ان کی بیماریوں کو شفا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ بے شمار جو ہے پیغمبر نے حدیث کسا پڑھنے کی اور اس کی ورد کرنے کی، تلاوت کرنے کی، اس کے آثار و فوائد کو بیان کیا ہے۔ تو حدیث کسا میں جب جبریل امین نے بارگاہ الہی میں یہ سوال کیا، یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگارا اس چادر تطہیر کے نیچے کون سی ہستیاں ہیں، جبریل امین تعارف چاہتا ہے، معرفت کرانا چاہتا ہے کہ وہ اہل بیت کی جو ہے وہ پروردگار عالم معرفت کرائیں، تعارف کرائیں، ان کی شناخت جو ہے وہ کرائیں، حقیقت میں جبریل امین تو اس گھر کے خادم ہے، ہمیشہ آنا جانا ہے اور اہل بیت کی منزلت سے مقام سے آشنا ہے۔ جبریل یہ چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کے ذریعے سے، لسان ربوبی کے ذریعے سے، بیان پروردگار کے ذریعے سے پوری بشریت کے لیے اہل بیت کا تعارف ہو جائے اور اہل بیت کی معرفی ہو جائے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں، ان کی مقام کیا، منزلت کیا ہے، وہ خدا بیان کرے تاکہ آنے والی بشریت کے لیے خدا کا بیان موجود ہو کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ وہ زبان الہی سے اہل بیت، یعنی جبریل امین، لوگوں کے لیے اہل بیت کا تعارف جو وہ کرانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جبریل امین نے بارگاہ الہی سے یہ سوال کیا، یا ربی ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار، اس چادر تطہیر کے نیچے کون سی ہستیاں ہیں؟ پروردگار عالم اہل بیت کی معرفی کرتے ہوئے، ان کی شناخت کراتے ہوئے، ان کی منزلت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومعدن الرساله هم فاطمه وابوها وبعلها وبنوها۔ چونکہ ان الفاظ کی تشریح اور تفصیل ہم بیان کرنا نہیں مقصود ہے، صرف تعارف کرانا ہے مختصر جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ۔ پروردگار عالم نے فرمایا، ہم اہل بیت النبوہ، یہ جو ہستیاں ہیں وہ اہل بیت النبوہ ہے، نبوت کے گھرانے کے افراد ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اہل بیت نبوت ہے، انہی کے ذریعے سے نبوت کا پیغام پھیلانا ہے، انہی کے ذریعے سے نبوت کا تحفظ ہے، انہی کے ذریعے سے شریعت کا تحفظ ہے، یہ اہل بیت نبوت ہے۔ وہ معدن اور رسالہ، اور رسالت کے معدن ہے، یہی جو ہے معدن رسالت اور معدن نبوت ہے۔ پھر فرمایا، یہ فاطمہ ہیں اس چادر تطہیر کے نیچے، اور ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ مزید پروردگار عالم نے اہل بیت کے تعارف کرتے ہوئے فرمایا، وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مطحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا لاجلکم ومحبتکم۔ اگر ہماری کتابوں میں، روایت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اہل بیت کے تعارف کے لیے اس حدیث کے علاوہ، حدیث کسا کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، یہی کافی ہے۔ جائگاہ اہل بیت پہچاننے کے لیے، مقام اہل بیت کے تعارف کے لیے یہی جو بیان ربوبی ہے، پروردگار عالم نے اپنے کلام سے اہل بیت کے مقام کو بیان کیا ہے، یہی کافی ہے۔ وحال کہ ہمارے پاس ہزاروں روایات ہیں، ہزاروں آیات ہیں جس میں اہل بیت کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، ان کی معرفی جو ہے کیا گیا ہے، ان کی امامت، ان کی ولایت، ان کی محبت، اور اہل بیت کی امامت کو قبول کرنا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا، ان کی محبت کے اثر، ہزاروں احادیث ہیں جس میں اہل بیت کے تعارف کرایا گیا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اہل بیت کے تعارف کراتے ہوئے فرمایا، خلاصے کلام یہ ہے کہ میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں بنائی، اگر کائنات میں کسی چیز کا وجود ہے تو وہ اہل بیت کے خاطر ہے۔ پوری جہاں خلق ہوئی ہے، پوری کائنات بنی ہے انہی ہستیوں کے طفیل۔ اگر ان ہستیوں کو اگر میں نے بنانا مقصود نہ ہوتا، یہ ہستیاں اگر نگاہ ربوبی میں نہ ہوتی، تو دنیا میں کوئی چیز میں نہ بناتا، نہ آسمان کا خیمہ لگاتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ دریاؤں میں یہ روانی پیدا کرتا، نہ کشتیاں چلتی، اور نہ ستارے ہوتے، نہ چاند، نہ قمر، کوئی چیز دنیا میں نہ ہوتی اگر اہل بیت کو دنیا میں آنا نہ ہوتا۔ لہذا پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے آسمان کو بنایا ہے، میں نے زمین کو بنایا ہے، میں نے چاند کو بنایا ہے، میں نے ستاروں کو بنایا ہے، میں نے دریاؤں کو بنایا ہے، اور میں نے دریاؤں میں ان پانیوں کو روانی دیا ہے، یہ سارے کے سارے کام لاجلکم ومحبتکم، اہل بیت کے خاطر ہے، یہ سارا جو نظام ہے وہ اہل بیت کے خاطر میں نے بنایا ہے، ان کی محبت کے خاطر۔ لہذا اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو مقصود کائنات ہے، انہی کے خاطر جو ہے نا وہ دنیا بنی ہے، انہی کے خاطر دنیا چل رہی ہے، اور انہی کے خاطر جو ہے نا وہ دنیا نے باقی رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے خطاب کرتے فرمایا، لو لاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اور اسی طریقے سے سرور کائنات ختمی مرتبت کا فرمان ہے، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین میں حجت الہی نہ ہو، زمانے کے معصوم نہ ہو، حجت الہی اگر نہ ہو تو پوری کائنات نابود ہو جائے گی۔ جب تک حجت ہے زمین باقی رہے گی، کائنات باقی رہے گی، اور کائنات کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے، حجت ہماری درمیان میں موجود ہے جن کے لیے پوری کائنات جو وہ بنائی گئی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے اہل بیت کا تعارف کیا اور یہ بتایا کہ اگر تمہاری زندگی ہے، کائنات اگر بنی ہے، یہ سب کے سب اہل بیت کے خاطر ہے۔ مزید ایک لفظ فرمایا، لاجلکم ومحبتکم، انہی کی محبت کے خاطر، کہ لوگ آئیں ان سے محبت کریں، ان کی معرفت حاصل کریں، اور ان کی معرفت اور ان کی امامت کی معرفت حاصل کر کے ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اس لیے میں نے دنیا کو جو ہے وہ خلق کیا ہے۔ حدیث کسا میں سرور کائنات نے بھی اہل بیت کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم یحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم۔ پیغمبر نے اہل بیت کے خصوصی تعارف کرتے ہوئے ان کی مقام، ان کی منزلت، اور ان کی محبت، اور ان کی امامت، ان کی ولایت، اور ان کی جائگاہ کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے پروردگار یہ جو چادر تطہیر میں جو ہستیاں موجود ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ وخاصتی وحامتی، اور یہی میرے خصوصی افراد ہیں۔ کل دنیا میں آنے والے لوگ کہیں کہ ہم بھی اہل بیت میں داخل ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، پیغمبر نے فرمایا یہی لوگ ہیں ہم اہل بیت۔ پھر فرمایا وحامتی، یہ میرے خصوصی اور میرے قریبی افراد ہیں، لحمهم لحمی دمهم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یؤلمنی ما یؤلمهم، جنہوں نے ان کو محزون کیا، غمگین کیا، اس نے مجھے محزون کیا، اور جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچایا تو انہیں مجھے تکلیف پہنچایا، انا حرب لمن حاربهم، اور جس نے ان کے ساتھ جنگ کی مجھ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کیا ہے، سلم لمن سالمهم، ان کی جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، اور ان کی جو صلح ہے وہ میرا صلح ہے، وعدو لمن عاداهم، اور میں ان لوگوں کو دشمن رکھتا ہوں جو اہل بیت سے دشمنی کرے۔ عدو اہل بیت، وہ صرف عدو اہل بیت نہیں، وہ عدو رسول اللہ ہے۔ صریح پیغمبر نے فرمایا عدو لمن عاداهم، جو اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کیا ہے۔ لہذا اہل بیت کا دوست پیغمبر کا دوست ہے، اہل بیت کا دشمن پیغمبر کا دشمن ہے۔ عدو لمن عاداهم محب لمن احبهم انہم منی وانا منہم، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو مجھ سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ اس کے بعد پھر اہل بیت کی شان میں دعا کی، اور ان کے حق میں بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پروردگار فاجعل صلواتک، پروردگار اپنی درود و سلام کو ان پر قرار دے، وبرکاتک، اور اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو ان کے لیے قرار دے، وغفرانک، اپنی رحمت اور مغفرت کو ان کے لیے قرار دے، ورضوانک، خدایا اپنی رضا اور خوشنودی ان کے لیے قرار دے۔ اس کے بعد فرمایا میرے اوپر، میرے اہل بیت پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی رضا نازل فرما، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، خدایا ان سے رجس اور پلیدگی کو پاک کر اور دور کر، اور ان کو اس طریقے سے پاک کر جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو حدیث کسا میں جس طریقے سے پروردگار عالم نے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے، اہل بیت کی مقام اور منزلت اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے سرور کائنات نے بھی مقام اہل بیت، منزلت اہل بیت، عظمت اہل بیت جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور خاص طور پر اس حدیث قصہ میں جو پیغمبر کی جملے ہیں ان میں سے چند نکات جو ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اہل بیت پیغمبر سے جدا نہیں ہے، پیغمبر نے فرمایا انہم منی وانا منہم، اہل بیت وہ ہستیاں ہیں جو مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یعنی پیغمبر نے اس سے زیادہ اہل بیت کے تعارف میں الفاظ نہیں استعمال کیے جا سکتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پیغمبر ان سے ہیں اور یہ پیغمبر سے ہیں، وہ افراد جو پیغمبر کے نزدیک ترین افراد ہیں، جن کا اور پیغمبر کے درمیان میں کسی قسم کی دوری نہیں ہے، وہ پیغمبر کی جسم کا حصہ ہے، پیغمبر کی وجود کا حصہ ہے، پیغمبر کی رسالت کا حصہ ہے، پیغمبر کی نبوت کا حصہ ہے۔ فرمایا لحمهم لحمی دمهم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، یعنی پیغمبر کی وجود کے ٹکڑے ہیں، جیسے جناب زہرا کے لیے خاص طور پر فرمایا فاطمہ تبازا تو منی، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، نبوت کا ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین بھی وجود رسالت کا ٹکڑا ہے، امام حسن بھی پیغمبر کی وجود کا ٹکڑا ہے۔ لہذا فرمایا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے جدا نہیں ہے، یہ رسالت کے ٹکڑے ہیں، نبوت کے ٹکڑے ہیں، وجود پیغمبر کی جو ہے نا وہ حصے ہیں، پیکر رسول اللہ ہے۔ مزید ایک جملہ جو خاص طور پر جو ہے وہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، پیغمبر نے فرمایا ان سے جنگ کرنے والا وہ مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، اگر کوئی ان سے جنگ کر رہا ہے ایسا نہیں کہ علی کے ساتھ جنگ کیا ہے، حسین کے ساتھ جنگ کیا ہے، یا حسن کے ساتھ جنگ کیا ہے. جو حسن کے مقابل میں آیا ہے پیغمبر نے فرمایا وہ میرے مقابل میں آیا، حسن کے ساتھ لڑنے والا مجھ سے لڑ رہا ہے. حسن کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، حسین کا جو دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. علی کے ساتھ اگر کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ مجھ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. دیکھیں صاف واضح لفظ ہے، انا حرب لمن حاربہم، وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے جو علی سے جنگ کر رہا ہے، جو اہل بیت سے جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ فرمایا عدو لمن عاداہم، اگر اہل بیت سے کوئی عداوت کر رہا ہے تو وہ عدو اہل بیت نہیں ہے، وہ عدو رسول ہے، وہ اہل بیت کا دشمن نہیں، بلکہ پیغمبر نے فرمایا یہ میرا جو ہے نا وہ دشمن ہے، اور اگر اہل بیت کا کوئی دوست ہے تو وہ میرا دوست ہے، وہ میرا جو ہے وہ چاہنے والا ہے. تو جس طریقے سے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے اور مجموعی طور پر پھر ایک ایک فرد کی جو ہے الگ الگ تعارف کرایا گیا ہے، حضرت زہرا کی منزلت کو، عصمت کو بیان کرتے ہوئے ہزاروں روایت ہمارے پر موجود ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات کی امامت، ولایت اور ان کی مقام اور منزلت کو بیان کرتے ہوئے بے شمار روایات جو ہے 63 سالہ زندگی پیغمبر اہل بیت کے تعارف کراتے ہوئے، امام حسن کی فضیلت بتاتے ہوئے، حسین کی فضیلت بتاتے ہوئے، زہرا کی فضیلت بتاتے ہوئے، لوگوں کو اہل بیت کا مقام سمجھاتے ہوئے پوری زندگی جو ہے وہ گزر گئی. لہذا امام حسین کے ساتھ بھی خصوصی تعارف کرایا گیا ہے. اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک روایت جو ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. اس روایت کو پیغمبر کے بزرگ صحابی جناب حذیفہ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے. جناب حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات کے اصحاب جمع تھے اور امام حسین کا بچپنا ہے، تو پیغمبر نے چاہا کہ اصحاب کے سامنے حسین کا تعارف کیا جائے، حسین کی معرفی کیا جائے، تاکہ کوئی خدا نائستہ تاریخ آگے چل کے حسین کے ساتھ کوئی جنگ نہ کرے، حسین کو کوئی شہید نہ کرے. لہذا پیغمبر اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے امام حسین کا تعارف کرانے کے لیے امام حسین کا ہاتھ تھام کر اور تمام اصحاب کے سامنے امام حسین کو لے کے آئے. حذیفہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کا بچپنا تھا کہ امام حسین کو اپنے دامن میں اٹھایا اور لوگوں کے سامنے لایا. لانے کے بعد فرمایا ایہا الناس ھذا حسین ابن علی فعرفوہ، اے لوگو پہچانو، حسین کی معرفت حاصل کرو. ھذا حسین ابن علی، یہ میرے دامن میں حسین ہے فرزند علی، اس کی معرفت حاصل کرو، اس کو پہچانو. ھذا حسین ابن علی فعرفوہ، اے لوگو اسے پہچان لینا، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ھذا حسین ابن علی فعرفوہ، اس کے بعد فرمایا حسین کی معرفت تم پر واجب ہے، حسین کی شناخت حاصل کرنا، حسین کی معرفت حاصل کرنا تم سب پر لازم ہے. پھر قسم کھا کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ انہ فی الجنہ ومحبیہ فی الجنہ، قسم ہے اس ذات حق کی جس کی جان میں مجھ رسول اللہ کی قبضہ قدرت ہے، حسین جنتیوں کا سردار ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، حسین اہل جنت ہے، اہل بہشت ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا وہ بھی اہل بہشت ہے، وہ بھی اہل جنت ہے. اگر تمہیں بہشت کی تمنا ہے، جنت میں اگر جانا ہے، تو حسین کی معرفت حاصل کرو، حسین کی محبت اپنے دل میں بٹھاؤ. انہ فی الجنہ ومحبیہ فی الجنہ ومحبی محبیہ فی الجنہ، یہ روایت تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. پیغمبر نے حسین کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، اہل جنت ہے، اور جو شخص حسین سے محبت کرے گا وہ بھی اہل جنت ہے، وہ بھی اہل بہشت ہے، حسین کے ساتھ کل قیامت میں جنت میں ہوں گے. پھر فرمایا نہ تنہا حسین سے محبت کرنے والے، وہ محبی محبی ہی، وہ لوگ جو حسین کے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں وہ بھی اہل جنت ہے. یعنی تین سلسلے بیان کیا، حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، جو حسین سے محبت کرتے ہیں وہ بھی جنتی ہے، اور جو حسین کے چاہنے والے ہیں ان کو اگر کوئی چاہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی جنتی ہے. عزیزو، پیغمبر نے اپنی پوری زندگی حسین کے تعارف کرتے ہوئے، حسین کے مقام اور منزلت کو بتاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن اہل دنیا نے حسین کو نہیں پہچانا. عزیزو، اگر حسین کو پہچانتے تو یہ دردناک واقعہ، یہ واقعہ کربلا پیش نہ آتا. یہی حسین ہے جس کو 3 دن کے بھوکے و پیاسے دشت کربلا میں شہید کیا گیا، اس کے سر کو نوک نیزے پر بلند کیا گیا اور اس کا بدن کو پامال کیا گیا. عزیزو، جس طریقے سے حسین کا تعارف پیغمبر نے کیا ہے، امام حسین نے اپنے اصحاب کا بھی تعارف کیا ہے اور اپنے
اہل بیت کا بھی تعارف کیا ہے. سات محرم کو پانی بند ہوا, بچے تڑپنے لگے, اور سات محرم کے بعد سے بچوں کی آلتش کی صدائیں بلند ہوئی. عزیز و حسین نے اپنی غربت کو بتانا تھا, اپنی مظلومیت کو بتانا تھا, علی اصغر کو سامنے لے کے آئے. عزادارو امام حسین نے فرمایا, ان لم ترحمونی یا قوم فرحموا هذا الطفل الصغير اما ترون انه كيف يتلذذ اي قوم, اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے ہو تو اس پیاسے بچے پر رحم کرو, اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو. اما ترون انه كيف يتلذذ اي قوم اشقیا, تم دیکھتے نہیں یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے, یہ بچہ تین دن سے تشنا ہے اور اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو دنیا والے بچوں پر رحم کرتے ہیں. فرحم هذا الطفل الصغير, اس بچے پر رحم کرو اور اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو. عزادارو, آیا حسین کے بچے کو پانی پلایا گیا؟ یہ تاریخ کے الفاظ ہے. جب فوج آدم حسین نے یہ جملہ کہا تو عمر سعد نے حرملہ کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے حرملہ اس بچے کو سیراب کرو. عزادارو, پوری کائنات رو رہی ہے, حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے, نکل کے روتا ہے, دن چھپ کے رات روتی ہے. ان مصیبتوں میں سے یہی مصیبت ہے. حرملہ نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. ادھر حرملہ تیر کو چلانا چاہ رہے تھے, اس کا ہاتھ تھر تھر آ گئے, کانپنے لگے. عمر سعد کہتا ہے, اے حرملہ تو بہت ماہر تیر انداز ہے, تیرا ہاتھ کانپ رہا ہے, تیرا بدن کانپ رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا, میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اے حرملہ اس بچے نے تیرے کیا بگاڑا ہے, اگر تو پانی نہیں پلاتا ہے تو اس بچے کے گلے پر تیر تو نہ چلا. عزادارو, ایک مرتبہ اسلائی نے جب حرملہ نے علی اصغر کے گلے پر تیر چلایا اور گلا جب چھت گیا, امام حسین نے دیکھا بچہ تڑپ رہا ہے, علی اصغر کے خون کو اپنے دستے امامت میں لیا, آسمان میں پھینکنا چاہا, آواز آئی, حسین اس خون ناحق کو برداشت نہیں کر سکتے. زمین میں پھینکنا چاہا, زمین سے آواز آئی, حسین یہ ناحق خون ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ اس خون کو اپنے چہرے اقدس پہ مل کے کہا, ہاکذا القا جد رسول اللہ, میں اسی طریقے سے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور امت کی شکایت کروں گا, میں پانی مانگ رہا تھا, اس طریقے سے میرے بچے کو سیراب کیا گیا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا پروردگار, حسین کی مظلومیت کا واسطہ, حسین کی غربت کا واسطہ, خدایا علی اصغر کی مظلومیت کا واسطہ, ہمیں اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اپنی توانائی اور اپنی وسعت کے مطابق اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فوجہ.